بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں آج روزے بعثت کی مناسبت سے خصوصی عرائض شامل رہیں گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ کراچی پولیس آفس KPO پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منریگا بجٹ میں تخفیف اور تنخواہ کو آدھار سے جوڑنے کی مرکزی حکومت کی پالیسی پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی تیسری نشست کے مشترکہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے امریکہ کی تفرقہ انگیزی پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ کراچی پولیس آفس KPO پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خودکش دھماکہ کرنے والے دہشت گرد کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقابلے میں مارا گیا ایک دہشت گرد لکی مروت کا رہائشی تھا، جبکہ تیسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ BDS حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے جسم پر نصب 2 خودکش جیکٹس، 8 دستی بم اور 3 گرینیڈ لانچر اور دستی بم ناکارہ حالت میں ملے۔ دہشت گردوں سے برآمد خودکش جیکٹس 8 سے 10 کلو وزنی تھیں۔ واضح رہے گزشتہ روز دہشت گردوں نے کراچی پولیس آفس پر حملہ کیا تھا، جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ حملے میں 2 پولیس جوان اور 1 رینجرز اہلکار سمیت 4 شہید ہوئے۔ دوسری جانب کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے کارکنوں سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیلیں بھر دیں گے، ان کے پاس جگہ نہیں بچے گی۔ تحریک کا آغاز بدھ کے روز لاہور سے کیا جائے گا، جس کے بعد اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول کب آئے گا۔ 90 دن کے بعد ایک دن بھی نگراں حکومت غیر آئینی ہوگی، اس سے زیادہ خطرناک بات نہیں ہو سکتی کہ عدلیہ آئین پر عمل نہ کروا سکے۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہا ہے، 90 دن سے زیادہ الیکشن آگے جاتے ہیں تو اس سے بڑی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ ظالم کے آگے سر نہ جھکانے کا درس ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوف کے بت کو پاش پاش کرنے کا درس ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، اور کوفے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن یزید کے ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آخر تک وہ پچھتائے اور ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ چند ماہ قبل عمران خان نے شیخوپورہ میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ظلم اور امریکی مداخلت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم امریکی غلاموں کے خلاف ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منریگا بجٹ میں تخفیف اور تنخواہ کو آدھار سے جوڑنے کی مرکزی حکومت کی پالیسی پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے اسے مرکز کے ذریعے غریبوں کا استحصال کرنے کی پالیسی قرار دیا اور کہا کہ اس طرح غریبوں کی آمدنی پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ نئی سوچ نہ کوئی منصوبہ، بس ایک پالیسی، غریبوں کا استحصال۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کر کے کہا ہے کہ منریگا ہندوستان کی دیہی معیشت کی بنیاد ہے، ایک انقلابی پالیسی ہے جس نے لاتعداد کنبوں کو سہارا دیا ہے۔ کروڑوں کنبوں کا گھر چلا رہا منریگا منصوبہ مرکز کی استحصال والی پالیسیوں کا شکار بنتا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے مرکز پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے منریگا کا بجٹ کاٹنا اور اب تنخواہ کو آدھار سے جوڑنا، یہ دونوں غریبوں کی آمدنی پر حملہ ہے۔ یو پی اے حکومت کی آدھار کارڈ سے متعلق سوچ تھی لوگوں کو سہولت دینے کی، شناخت کی اور معاشی سیکورٹی دینے کی، لیکن موجودہ حکومت نہ صرف اس سوچ کا غلط استعمال کر رہی ہے بلکہ اس کا استعمال غریب طبقے کے خلاف کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک ناتھ شندے کی زیر قیادت گروپ کو اصلی شیو سینا کے طور پر جمعے کو منظوری دے دی اور اس کو تیر کمان انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن کے اس حکم پر مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلی اور شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اس فیصلے کو جمہوریت کے لیے خطرناک قرار دیا۔ ٹھاکرے نے اس فیصلے کو غیر متوقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ اب لال قلعے سے وزیر اعظم کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جمہوریت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا فیصلہ غیر متوقع تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے تب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہ دے، لیکن تسلیم نہیں کیا گیا، ہم فیصلے کو چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ ہماری آخری امید ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ جیسے سپریم کورٹ کے جج کا انتخاب ہوتا ہے ویسے ہی انتخاب اب الیکشن کمیشن کا بھی ہو۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہم یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس حکم کو رد کر دے گا اور 16 ممبران اسمبلی کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل قرار دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی تیسری نشست کے مشترکہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے امریکہ کی تفرقہ انگیزی پر مبنی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایران پر عائد گھسے پٹے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ علاقے کے ممالک کو اربوں ڈالر ہتھیار فروخت کرنے والے اور تکفیری دہشت گردی فلسطین کے مظلوم عوام کے مقابلے میں صہیونی حکومت کے صفاکانہ جرائم اور یمنی عوام کے خلاف کئی برس پر مشتمل جنگ کی حمایت کرنے والے امریکہ نے علاقے کے امن و استحکام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ان سب مسائل کو مغربی ایشیا اور خلیج فارس میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ ناصر کنعانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران علاقائی سفارتکاری کے اصولوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور اس پر کاربند ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ تہران بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سیاسی رائے حل اور دوستانہ تعلقات کا قائل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعرات کو ریاض میں ہونے والی امریکہ اور خلیج فارس تعاون کونسل کی مشترکہ نشست کے بعد ایک مداخلت پسندانہ بیان جاری ہوا جس میں ایران سے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی درخواست کی گئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے القاعدہ کے سرغنہ سیف العدل کی ایران میں موجودگی کے امریکی دعوے کو کذب محض قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی من گھڑت باتیں پھیلانے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہوگی۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے جاری کردہ ٹویٹ میں کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کا عالمی نیٹ ورک ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا وجود باقی نہیں بچا، تاہم اس کی انتہا پسندانہ سوچ اب بھی باقی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ القاعدہ کی جگہ اب داعش نے لے لی ہے اور دہشت گردی کی نئی شکل کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ القاعدہ کے نو منتخب سربراہ جیسے الفاظوں کا استعمال سراسر غلط ہے، یہ معلومات گمراہ کن ہے اور ایسی غلط اطلاعات پھیلانے سے دہشت گردی کے خلاف انجام پانے والی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عمر عبداللہ یان نے بھی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ القاعدہ کے سرغنہ کے بارے میں خبریں گڑھنا اور ایران سے جوڑنا انتہائی مزہ کا خیز ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بیان کیے جانے والے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیف العدل نامی شخص جسے القاعدہ کا نیا سرغنہ مقرر کیا گیا ہے ایران میں موجود ہے۔ ایران کی جانب سے بھیجی گئی دسویں امدادی کھیپ شام کے صوبے لازقیہ پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ امدادی کھیپ 25 ٹن اشیاء خوردونوش پر مشتمل ہے جس سے لازقیہ کے زلزلہ زدہ عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں زلزلے سے آنے والی تباہی کے باوجود امریکہ اس ملک کو امداد پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تاہم 26 ممالک نے واشنگٹن کی دھوس دھمکیوں کو نظر انداز کر کے شام کے عوام تک امداد کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ اب تک 130 کارگو طیاروں کے ذریعے رہائشی وسائل، خوراک، طبی ساز و سامان وغیرہ شام پہنچایا جا چکا ہے۔ قابل ذکر ہے گزشتہ 6 فروری کو ترکیہ کے جنوبی اور شام کے شمال مغربی علاقے 7.5 اور 7.8 ریکٹر اسکیل کے زلزلوں سے لرزے اٹھے، جس کے نتیجے میں اب تک 42,000 جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق فلسطینیوں کے مزاحمتی افواج نے صہیونی فوجوں کے کئی چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ کے جوانوں نے نابلس کے مغربی مضافات میں واقع صہیونیوں کے شافی شمرون چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا اور صہیونی فوجوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی جوانوں نے جبل جرزیم میں بھی غاصب صہیونی فوجوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ اسی طرح جنین کے شمالی مضافات میں الجلما چیک پوائنٹ پر تعینات صہیونی فوجوں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ حسب معمول صہیونی فوج اور ذرائع ابلاغ ان حملوں میں زخمی ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی تعداد اور صورتحال کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ عزیز سامعین، عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں صدر ایران کے دورے چین کے تناظر میں گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایران نے مغرب کے مقابلے میں مشرق کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، ایران کا نظریہ ہے کہ طاقتور مشرق ہی امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے غیر قانونی سامراجی اور تسلط پسندانہ ارادوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ ایران کے نقطہ نگاہ سے مشرق میں نہ صرف مغرب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی پوری صلاحیت پائی جاتی ہے بلکہ پوری دنیا کو مغرب سے بے نیاز بنا دینے کی توانائی بھی مشرق میں موجود ہے۔ ایران نے مختلف شعبوں میں اپنی تیز رفتار ترقی اور خود کفالت سے ثابت کر دیا ہے کہ ترقی کے لیے مغربی طاقتوں کی حمایت اور تعاون ضروری نہیں ہے بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر اور ان کی تمام تر دشمنیوں اور پابندیوں کے باوجود مثالی ترقی اور خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران باہمی احترام کی بنیاد پر غاصب صہیونی ریاست جیسی چند ایک حکومتوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے ساتھ روابط کا خیر مقدم کرتا ہے اور چین ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ایران کے اس نظریے کی اہمیت کو سمجھا ہے اور باہمی احترام کی بنیاد پر روابط اور تعاون بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن صدر ایران کے موجودہ دورے چین پر پوری دنیا کی نگاہیں، عالمی میڈیا نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کی اہمیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دور رس علاقائی اور عالمی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خبروں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں نے، چین اور ایران کے صدور نے، یہ قطبی نظام کی مخالفت کی ہے، چند طاقتوں کی خسرانہ پالیسیوں کی مخالفت کی ہے، اس کی روک تھام کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کثیر قطبی نظام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مغرب کا رد عمل کیا آیا ہے؟
بله، در خصوص در واقع سیاست خارجی ایران و سفر،
دیکھیے ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اور جو چین کا یہ دورہ ہے، وہ مغرب کی جانب ایران کی جو پالیسی ہے، رجحان کی، یہ اس کے ذیل میں انجام پا رہا ہے، اور دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کے فروغ کی جانب جو ہے وہ زور دیا ہے۔ ایک میں اقتصادی تعلقات، تجارتی تعلقات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، حتیٰ کہ ثقافتی اور تہذیبی جو تعلقات ہیں ان کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح کہ جو سافٹ پاورز ہیں وہ دنیا کے ملکوں کے تعلقات میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ جو دوسری بات جس کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چین کے صدر نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ علاقائی جو تبدیلیاں ہیں یا بین الاقوامی تعلقات ہیں، ان کو مد نظر رکھے بغیر ایران چین تعلقات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ دو طرفہ مفادات کے دائرے میں ہیں، اور اس سے علاقائی تبدیلیوں اور علاقائی عوامل جو ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک سرمایہ کاری اور جو اس کو ان اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں ان کے فروغ کے حوالے سے، ایک طویل المدت تعلقات کے حوالے سے، یہ چیزیں اس میں دورے میں ایران اور چین کی جانب سے اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ صدر ایران نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران میں کافی پوٹینشیل ہے، جیو پولیٹیکل حوالے سے بھی اور جیو اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اور چین ان اس پولیٹیشیل سے ہمارے استفادہ کر سکتا ہے۔ ایران کے صدر نے چین کے جو تاجر برادری ہے اس سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی بات کی ہے، خاص طور سے تجارتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 ماہ کے دوران جو اعداد و شمار ہیں ہمارے سامنے ہیں، تقریباً 25 ارب ڈالر کی سالانہ تجارت پچھلے سال ایران اور چین کے درمیان رہی ہے. ایران چین ایران کا پہلا تجارتی پارٹنر ہے اس لحاظ سے. البتہ مغربی ممالک کے رد عمل کی جہاں تک بات ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین کے حوالے سے جو خاص طور سے امریکہ کو کچھ تشویش ہے, اور اس کو تشویش اس بات کی ہے کہ مختلف شعبوں میں چین امریکہ سے آگے بڑھ رہا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ فرسٹ امریکہ کا جو نعرہ ٹرمپ نے نعرہ لگایا اس کے نتیجے میں انہوں نے کوشش کی کہ چین کے ساتھ جو تجارتی جنگ ہے وہ اس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے کہ چین کو ایک جو چیلنج کیا جائے اس کی سافٹ پاور کو, اور چین کے جو مختلف پروجیکٹ ہیں وہ جو اور خاص طور سے ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو کافی حد تک سبوتاش کرنے کی کوشش کی جائے, اور کوشش یہ کی ہے کہ یہ اس جو ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ ہے اس کو ایک چال اور ایک پھندے کے طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے دنیا میں پیش کیا جائے, اور اس طرح سے چین کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے. لہذا چین اور ایران نے اپنے جو تشویش ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے مختلف اخبارات اور جرائد میں, جو اس بات پر توجہ دی گئی ہے اس دورے کے حوالے سے کہ یہ دورہ ایران اور چین کے تعلقات میں تقویت کا باعث بنے گا, اور مشرق سے مغرب کے درمیان جو راہداری کا جو منصوبہ ہے وہ اس میں تقویت آئے گی, اور شاہراہ ریشم کو تقویت دینے اور اس کے احیاء کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور مختلف شعبوں میں تعلقات فروغ پائیں گے. اور ایک عالمی سطح کے حوالے سے جو ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چین کے صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کے جو ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی توانائی کا جو پرامن استعمال ہے اس کی حمایت کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی شکریہ جاری رکھیں گے.
اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر رحمت حاجی مین صاحب کے شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلت اسرا وغبداه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے
سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمایا اور پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید جس میں ہم بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے عرائض پیش کریں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سامعین، بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھ چکے تھے۔ آپ اب بھی شہر کے شور و غل سے دور رہنے کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ آسمان شب ان کے لیے اسرار آمیز تھا، غار حرا اپنی پوری نورانیت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی میں مونس و ہمدم تھی۔ آپ ہمیشہ پہاڑوں کے اوپر سے مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی فکریں پسترین عادات و اطوار اور بدترین کاموں میں غرق ہیں، اور عرب کے بدو جاہل جاہلیت کے بدترین آئین پر عمل کر کے با بہت زیادہ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر سجدہ کرتے تھے اور معمولی سے معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ گویا پوری دنیا ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 40 برس کی زندگی میں قدم رکھنے کے باوجود ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیشہ اظہار افسوس کرتے رہے۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ قریب آ رہی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ غار حرا تشریف لے جانے لگے اور کبھی کبھی تو آپ پورا پورا دن غار حرا میں رہا کرتے تھے اور اپنی باوفا شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، جو آپ سے دوری کی وجہ سے اداس رہتی تھیں، فرمایا کرتے تھے، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا زیادہ محبت و الفت رکھتا ہوں، لیکن ان دنوں میرا کچھ اور ہی حال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی محبت ہی میرے دل میں موزن رہے۔ آخر کار وہ اسرار آمیز رات آ ہی پہنچی۔ چاند اپنی مدھم روشنی سے کوہ نور اور اس کے جنوب میں واقع صحرا میں اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پورے علاقے پر خاموشی نے پہرا بٹھا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین و آسمان کسی عظیم واقعے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ صحرا کی تاریکی اور اس کے محیب سناٹے میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس رات کی خاموشی اور سکون کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ پورے صحرا پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اسی اسرار آمیز لمحے میں اچانک آسمان پر نور الہی نے اپنی کرنیں بکھیری، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو روشن و منور کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں لرزہ محسوس کیا، گویا آپ کی لطیف روح کو عظیم قوت و توانائی مل گئی ہو۔ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جس کا چہرہ دلنشین اور روب و دبدبے والا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جس طرف بھی نگاہ کی اسی نوجوان کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ وحی الہی حضرت جبریل امین تھے۔ جبریل امین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا، اے محمد پڑھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک فکروں میں غرق ہی تھے کہ دیکھا سامنے ایک تحریر موجود ہے۔ دوبارہ آواز آئی، اے محمد اپنے خدا کے نام سے پڑھیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحیف آواز سے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ وحی نے کہا، اس خدا کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور جو کچھ انسان کو نہیں معلوم تھا وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا پورا وجود عشق الہی سے سرشار ہو چکا تھا، اس فرشتہ الہی کے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہی نورانی آواز فضا میں گونجی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر سایہ فگن ہو گئی۔ اے محمد، تم خدا کے رسول ہو؟ خدایا، محمد نے کیا سنا؟ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حالت بیداری تھی۔ جی ہاں، پروردگار عالم کا ارادہ ہی یہی تھا کہ دوسری مرتبہ اپنے بندوں سے گفتگو کرے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے اہل کے طور پر سب سے زیادہ شائستہ اور سزاوار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کی فکر میں تھے، اس وقت اپنے کو ایک عظیم مسئولیت کا حامی قرار پایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود میں عجیب و غریب احساس محسوس کیا جبکہ گرم و تند ہوائیں آپ کے جسم نازنین کو جھلسا رہی تھیں، آپ کے شان عظیم ذمہ داریوں کے عائد سے لرز رہے تھے، آپ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتے تھے لیکن اپنے اندر اٹھنے کی توانائی نہیں محسوس کی، لہذا فوراً ہی اپنی پیشانی سجدہ معبودی میں رکھ دی اور بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس ولولہ انگیز رات یعنی شب 27 رجب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ تمام پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کو ظلمت و جہالت اور شکوک و شبہات سے باہر نکال کر نور علم و معرفت کی طرف رہنمائی کریں۔ البتہ ان میں سے ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ و شرائط اور اپنی خاص روش کے ذریعے آئین الہی کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن سب سے اہم چیز جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین و دین کے پھیلنے میں مؤثر ثابت ہوئی وہ آپ کی کچھ مخصوص خصوصیتیں تھیں جو آپ کے پیغام اور آپ کی عظیم شخصیت میں موجود تھیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم بہت ہی عمدہ معرف و تعلیمات الہی سے سرشار ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معارف بہترین اور عقلی چیزوں کے قبول کرنے کا زمینہ فراہم کرتے ہیں اور شکوک و شبہات اور جہالت کی تاریکیوں کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ آج بھی یہ صفتیں حقیقت کی تگ و دو میں رہنے والوں کو اسلام کے دائرے سے مانوس کر دیتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغامات کو منطقی اور استدلالی طریقے اور فصیح و بلیغ انداز سے بیان فرمایا، آپ نے خداوند یکتا کی عبادت و پرستش کے بارے میں بڑے ہی لطیف انداز سے گفتگو کی ہے، وہ خدا جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو خلق کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلقت کے بارے میں متعدد موقعوں پر الہی نشانیوں کو بیان کر کے لوگوں کے اذہان کو خالق کائنات کی جانب متوجہ کیا، جس نے تمام چیزوں کو بہت ہی منظم بہترین اسلوب اور عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گوہربار حقیقت پسندی، عدالت طلبی اور بہترین و عمدہ تعلقات کی برقراری پر استوار تھا۔ آپ انسانوں کے فطری تقاضوں اور ان کی ضرورتوں کو بخوبی احساس کرتے تھے۔ اس زمانے کے رنجیدہ اور ستم دیدہ عوام نے آپ کے مشفقانہ کلام اور منصفانہ بیان سے حیات نو حاصل کی اور آپ نے انہیں ایک آبرو مندانہ اور سعادت و کامرانی سے سرشار زندگی کی نوید سنائی۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر اسلامی معارف و تعلیمات میں ایسی خصوصیتیں نہ ہوتی تو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اتنا زمینہ فراہم نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتے تھے اور ان باتوں کو ان کی عقلیں بھی قبول کرتی تھیں۔ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو اہم مقاصد بیان کیے ہیں وہ انسانوں کی تربیت اور ان کے تزکیہ نفوس کے بعد ان کی استعداد و صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ اسلامی معاشرے میں انسان اور خالق و مخلوق کے رابطوں کے مابین اصلاح ہوتی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک
صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. ہم بھی آپ کو بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 بہمن, 27 رجب اور 18 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 13 سال قبل 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مبعوث بے رسالت ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے. آپ کی صداقت, ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا. آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے. ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے. اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا, تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں. بعثت کے بعد آپ نے جہالت, کفر اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی, اور مکے میں دین اسلام کی 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینہ ہجرت فرمائی. مدینہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ الہی جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی. تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی. ستائیس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے نجف اشرف میں وفات پائی. انہوں نے فقہ, اصول فقہ, تفسیر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ کاشف الغطا اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں. اس با تقویٰ عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی. آیت اللہ کاشف الغطا کی اہم ترین کتاب کا نام کشف الغطا ہے. 18 فروری سن 1834 عیسوی کو فرانس کی سامراجی افواج کو امیر عبدالقادر الجزائری کی افواج کے مقابلے میں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اس لڑائی میں ایک تہائی فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے اور جو زندہ بچے ان میں سے 50% گرفتار ہوئے۔ یہ افریقہ میں فرانسیسیوں کی پہلی بھاری شکست۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی مگر عبد القادر نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ 2 سال بعد پورے الجزائر پر فرانس کا قبضہ ختم ہو گیا۔18 فروری 1926 کو فرانس اور اسپین کی فوجوں نے امیر عبد الکریم ریفی کی قیادت میں چلنے والی مراکش کی مزاحمتی تحریک کو کچل دیا اور اس محب وطن مسلمان کو ملک بدر کر دیا۔ عبد الکریم ریفی نے 1912 میں مراکش کے بعض حصوں پر اسپین کے قبضے کے ساتھ ہی اپنی تحریک کا آغاز کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ فرانسیسیوں نے ان کامیابیوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 1924 میں حریت پسندوں پر ایک وسیع حملے کا آغاز کر دیا۔ فرانسیسی فوج کو 1926 میں عبد الکریم ریفی کے افراد پر فتح حاصل ہوئی اور فرانس نے مراکش پر اپنا قبضہ جاری رکھا۔18 فروری 1967 کو مشہور امریکی ماہر طبیعیات جے رابرٹ اوپن ہائمر کا انتقال ہوا۔ وہ بابائے ایٹم بم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی پیدائش 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی میں ہوئی تھی۔ 1943 سے 1945 تک انہوں نے لاس ایلاموس ادارے میں ایٹمی توانائی کے تحقیقی منصوبے پر کام کیا اور دنیا کا پہلا ایٹم بم ڈیزائن اور ٹیسٹ کیا۔ اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ May 1356 کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے مسلمان عوام نے عوام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قم کے 19 دیما کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر تبریز کی ایک مرکزی مسجد میں اجتماع کیا، لیکن شاہ کی طاغوتی حکومت کے کارندوں نے اس اجتماع کے خلاف تشدد کیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ عوامی شورش کا رنگ اختیار کر گیا۔ عوام کے اس انقلابی اقدام نے شاہ کی حکومت کو اس حد تک بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کہ شاہی حکومت نے اس واقعے کے بارے میں دروغ گوئی کی حد کر دی اور کہا کہ اس اجتماع میں شریک افراد سرحد پار سے آئے تھے۔ تبریز کے عوام کا یہ قیام حقیقت میں شاہ کے ظلم و ستم کے خلاف ایرانی مسلمان عوام کے طویل جہاد کی ایک کڑی تھا، جو ایرانی عوام کی دوسری تحریکوں کا باعث بنا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین۔ اللهم انت الواحد بلا شريك و والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
Thank you. بسم اللہ الرحمن